السلام علیکم ورحمت اللہ. محترم سامعین, یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کتاب کا پارٹ نمبر 14 سماعت فرمائیں. نظر کے نقصانات کی قسمیں. نظر کے اثر سے ہونے والے نقصانات دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں نظر کا اثر ہوتے ہی فوری طور پر خطرناک نقصانات کا ظہور ہوتا ہے, جیسا کہ آدمی یا حیوان کی موت واقع ہو جانا, یا مکان کا زمین بوس ہو جانا, یا کھیتی کا برباد ہو جانا, اور اسی طرح کے دوسرے نقصانات ہیں جن سے بچاؤ یا علاج ممکن نہیں ہوتا. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ریاض شہر کی ایک نواحی بستی میں ایک شخص بکریوں کے ریوڑ کے قریب سے گزرا تو اس نے نظر لگا دی, جس کے اثر سے تمام کی تمام بکریاں ہلاک ہو گئیں. بکریوں کا مالک جب آیا اور دیکھا کہ اس کی تمام بکریاں ہلاک ہو چکی ہیں تو اپنے بیٹے سے پوچھا, یہاں سے کون گزرا تھا؟ بیٹے نے جواب دیا, سوائے فلاں بن فلاں کے کوئی دوسرا شخص یہاں سے نہیں گزرا. چنانچہ بکریوں کا مالک اس شخص کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہ اپنی ایک نو تعمیر شدہ بلڈنگ کی چھت پر کھڑا تھا. اس نے آواز دے کر کہا, دیکھو میاں, تم میری بکریوں کے قریب سے گزرے اور ان کو نظر لگا دی. اب میں اس نظر کو یا تو تمہارے بدن میں لوٹا دوں گا یا تمہاری عمارت میں. عمارت کے مالک نے کہا, تھوڑی دیر ٹھہرو, مجھے نیچے اتر لینے دو. چنانچہ جیسے ہی وہ اترا, عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی. یہ واقعہ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے ریاض کی بڑی جامعہ مسجد میں ایک درس میں بیان کیا تھا. نظر کی یہ قسم زہر قاتل ہے اور اس کے نقصانات کا کوئی علاج نہیں. نقصان کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایسا نقصان جس سے موت اور تباہی فوری طور پر واقع نہ ہو, اس کے علاج کی تین اقسام ہیں. نمبر ایک, فوری علاج, جو نظر کا نقصان واقع ہونے سے قبل ہو جاتا ہے. نمبر دو, نظر کا نقصان واقع ہو جانے کے بعد سریع الاثر علاج. نمبر تین, دم اور اذکار کے ذریعہ سے علاج. اولاً, نظر کے واقع ہونے سے قبل اس کو پھیر دینا. یہ علاج برکت کی دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ عزوجل کی حکمت میں یہ بات شامل ہے کہ کسی اچھی چیز کو دیکھنے والا اگر برکت کی دعا کر دے تو اللہ کے حکم سے نظر کا نقصان دہ اثر ختم ہو جاتا ہے اور اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کو تقدیر ہی کے ذریعے ٹالتا ہے. امر سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمیں جو چیز بھی اچھی لگے ہم اسے دیکھ کر برکت کی دعا کریں. آپ کا ارشاد گرامی ہے, جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ وہ برکت کی دعا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ سے فرمایا, اعلیٰ برکتا, تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اور سہل بن حنیف کے بارے میں فرمایا, تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی جان یا مال میں سے کوئی چیز اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے حق میں برکت کی دعا کرے, اس لیے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. باحوالہ مسند احمد, مستدرک حاکم. ان احادیث سے واضح ہوا کہ نظر اس صورت میں نقصان نہیں دیتی, نہ ہی اثر انداز ہوتی ہے, جب دیکھنے والا برکت کی دعا کرے. یہ صرف اسی صورت میں ہی نقصان دہ ہوتی ہے جب دیکھنے والا برکت کی دعا نہ کرے. امام قرطبی اور بعض دیگر علماء نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. باحوالہ تفسیر القرطبی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب کوئی چیز اس کو اچھی لگے تو وہ برکت کی دعا کرے, کیونکہ جب وہ برکت کی دعا کرے گا تو یقیناً خوفناک اثرات ہٹ جائیں گے. حوالہ سابقہ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, جس کسی کو کوئی چیز اچھی لگے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے اس کے لیے دعا کرے, یہ اس کی طرف سے دم کرنے کے قائم مقام ہوگا. فتح الباری. برکت کی دعا اس طرح ہونی چاہیے, بارک اللہ فیہ, اس چیز میں اللہ برکت عطا فرمائے. یا پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے, اللہم بارک علیہ, اے اللہ اس چیز میں برکت فرما. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو نے یہ کیوں نہ کہا, جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا. سورہ الکہف آیت نمبر 39. ثانیا، نظر کا علاج اس کے واقعہ ہو جانے کے بعد جب نظر لگانے والے کا پتہ چل جائے اور اس کے مختلف اعضاء کو دھو کر اس کے وضو کا پانی لے کر مریض پر ڈالا جائے تو یہ عمل اللہ کے حکم سے نظر کے اثر کو زائل کرنے والا اور بیماری سے شفا دینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہل بن حنیف والی گزشتہ حدیث میں یہ فرمایا ہے، تم میں ایک آدمی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اب جلدی سے اس کے لیے اپنے اعضاء کو دھونے کا اہتمام کرو۔ چنانچہ عامر نے اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ، اپنی دونوں کوہنیاں، اپنے دونوں قدموں کے کنارے اور اپنے اعضاء کا اندرونی حصہ ایک بڑے برتن میں دھویا اور پھر یہ پانی سہل پر سر کی پچھلی جانب اور پشت پر ڈالا گیا تو وہ فوراً ہی ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ باحوالہ موتا امام مالک، سنن بہکی اور مستدرک حاکم۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تزالہ، اٹھو اور اس کے لیے وضو کرو۔ چنانچہ عامر نے وضو کیا اور یہ پانی سہل بن حنیف پر پچھلی جانب سے ڈالا گیا تو وہ بھلے چنگے ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں یہ روایت لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر ہوتی۔ جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کیا کرو۔ باحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2188 اور سنن ابی دود میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا اور وضو کے اس پانی سے مریض کو نہلایا جاتا۔ سنن ابی دود، حدیث نمبر 3880۔ غسل کا طریقہ، نظر لگانے والے کے پاس ایک برتن میں پانی لایا جائے، وہ اس میں اپنی دائیں ہتھیلی داخل کرے اور پانی لے کر کلی کرے اور کلی کا پانی برتن میں پھینک دے، پھر اپنا چہرہ برتن میں دھوئے، پھر بایاں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی لے کر اپنے دائیں ہاتھ کو دھوئے اور اس کا پانی برتن ہی میں گرائے، پھر دایاں ہاتھ برتن میں ڈالے اور ایک چلو پانی لے کر اسے بائیں ہتھیلی پر ڈالے، پھر اپنا بایاں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی لے کر دائیں کوہنی پر گردن تک ڈالے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں کوہنی پر گردن تک ڈالے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں پاؤں پر ڈالے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنے دائیں پاؤں پر ڈالے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں گھٹنے پر ڈالے، پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں گھٹنے پر ڈالے۔ یہ تمام پانی اعضاء کو دھونے پر برتن ہی میں ڈالا جائے، پھر اپنی دونوں رانوں کے بلائی حصوں کو دھو کر اس کا اپنی بھی برتن میں ڈالا جائے۔ اس سارے عمل کے دوران برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، آخر میں برتن کا پانی یک بار کی مریض کے سر کی پچھلی جانب سے اڈیل دیا جائے۔ باحوالہ سنن بہکی، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا حکم دیا ہے اور حکم وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ثالثاً، دم اور اذکار کے ذریعے علاج۔ جب نظر لگانے والے کا علم نہ ہو تو مریض کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ اللہ عزوجل کی طرف رجوع کرے اور ذکر و اذکار کے ذریعے مرض کے ازالہ کی کوشش کرے۔ اس عمل میں انشاءاللہ تعالی شفا ہے۔ مریض سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذات پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے ان میں پھونک مارے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لے۔ مذکورہ بالا آیات پڑھ کر روغن زیتون پر دم کرے اور درد کے مقام پر اس تیل کا استعمال کرے اور یہی آیات پانی پر دم کر کے اس میں سے پیئے اور غسل کرے۔ مسنون دم کی دعائیں، نمبر 1، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ اس کی ساری مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2708۔ نمبر 2، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر ایک شیطان اور زہریلے جانور کے شر سے اور ہر اثر انداز ہونے والی نظر کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3371۔ نمبر 3، بسم اللہ ارقی کا من کل شیء یؤذی کا من شر کل نفس و عین حاسد، بسم اللہ ارقی کا واللہ یشفی کا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں ہر ایذا دینے والی چیز سے، ہر ایک نفس کے شر سے اور حسد کرنے والے کی نظر سے تمہیں دم کرتا ہوں، میں اللہ کے نام سے تمہیں دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2186۔ نمبر 4، بسم اللہ یبری کا ومن کل داء یشفی کا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ اللہ کے نام سے وہ تمہیں صحت عطا فرمائے اور ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے اور حاسد کے حسد سے اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ کنز الاعمال، حدیث نمبر 18364۔ ذیل میں اللہ کی پناہ حاصل کرنے اور دم کرنے کے لیے چند دعائیں نقل کی جا رہی ہیں جنہیں علامہ ابن القیم نے زاد المواد میں ذکر کیا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامت اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل الا تاركا يترك بخير يا رحمان۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کر سکتا، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، اسے تشکیل دیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے، اور شب و روز کے فتنوں سے، اور ہر رات کے وقت آنے والے کے شر سے، سوائے ایسے رات کو آنے والے کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے نہایت رحم کرنے والے۔ باحوالہ مسند احمد۔ اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کے ناراضگی سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وساوس سے، اور ان کے میرے پاس آنے سے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2528۔ اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامت من شر ما انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت تکشف مغرم والمعصم، اللہم لا یحزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ینفع ذا الجد منک الجد سبحانک وبحمدک۔ اے اللہ، میں تیرے عزت والے چہرے اور تیرے کامل کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی گناہوں اور قرض کو زائل کرتا ہے۔ اے اللہ، تیرا لشکر کبھی شکست نہیں کھاتا اور تیرے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ باحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 5052۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما وأحصى كل شيء عددا۔ اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے تجھی پہ بھروسہ کیا، تو عرش عظیم کا مالک ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا نہیں ہوا۔ نہیں ہے برائی سے بچنے کی ہمت نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے اور ہر ایک چیز کی گنتی کو شمار کر رکھا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کی شراکت سے، اور ہر اس جاندار کے شر سے جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص ان دعاؤں اور موضوعات کا تجربہ کرے گا، ان کا فائدہ اور ان کی شدید ضرورت کے بارے میں جان لے گا۔ یہ اذکار نظر لگانے والے کی نظر بد کے اثرات کو روکتے ہیں اور اثر ہو جانے کے بعد اس کو دور بھی کرتے ہیں، مگر ان کا فائدہ پڑھنے والے کی قوت ایمانی، قوت شخصی، ذاتی استعداد، قوت توکل اور دل کی مضبوطی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ یہ ادائیہ و اذکار مومن کا ہتھیار ہیں، اور ہتھیار کی کارکردگی اس کے چلانے والے کی صلاحیت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ باحوالہ زاد المعاد، نظر بد اور حسد سے بچاؤ کے لیے مروجہ ناپسندیدہ بدعت۔ لوگوں نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے بہت سی بدعت گھڑ لی ہیں، اور ان کا اعتقاد ہے کہ یہ چیزیں نظر اور حسد کے شر کو دور کر دیتی ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر ایک، تعویذات کا لٹکانا۔ یہ وہ اشیاء ہیں جو عرب لوگ اپنے بچوں پر لٹکا دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ چیزیں نظر لگنے سے بچاتی ہیں، حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ ذیل ارشاد کے مطابق شرک ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لائے ہیں، من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ نمبر دو، ایسے تعویذات استعمال کرنا جن میں کتاب و سنت کی نہیں بلکہ جنات سے کام لینے والے کہانوں کی عبارات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ بھی شرک ہے۔ نمبر تین، گھونگے، کوڑیاں اور سپیاں وغیرہ جو سمندر سے نکلتی ہیں، گلے میں لٹکانا تاکہ نظر سے بچاؤ کیا جا سکے۔ نمبر چار، بچوں اور حیوانات کے گلے میں ایسے پٹے ڈالنا جن میں نیلے رنگ کے منکے اور نگینے وغیرہ پروئے ہوئے ہوں، یا چاند کی شکل کے لوہے کے ٹکڑے لٹکانا، یا بجو کا دانت یا اس کی ہڈی لٹکانا۔ نمبر پانچ، گھروں کے دروازوں پر جانوروں کی گردن میں اور گاڑیوں میں گھوڑے یا گدھے کا گھر، کھر یا گندم کے خوشے لٹکانا، یا تانبے کا ایسا پنجہ لٹکانا جس میں انسانی آنکھ بنی ہوتی ہے۔ نمبر چھ، ایسی انگوٹھیاں پہننا جن میں نیلے رنگ کے پتھروں اور منکوں کی جڑائی ہوتی ہے، اور ان پر نظر بد کو روکنے کے لیے کچھ الفاظ تحریر ہوتے ہیں۔ نمبر سات، گھروں اور کھیتوں میں کھوپڑیاں اور جانوروں کے سر لٹکانا۔ نمبر آٹھ، بعض ممالک میں شادی پر بلائے گئے مہمانوں پر اس غرض سے نمک کا چھڑکاؤ کرنا تاکہ دلہا اور دلہن نظر بد سے محفوظ رہیں۔ نمبر نو، بعض عجیب و غریب الفاظ اس اعتقاد کے ساتھ کہنا کہ یہ نظر سے بچاتے ہیں، جیسے ہتھیلی کی پانچ انگلیاں اور لکڑی کو پکڑو جیسے الفاظ ادا کرنا، اور چونکہ ہندو لوگ لکڑی کو مقدس گردانتے ہیں اور اس کو مصیبتوں کے دور کرنے والی سمجھتے ہیں، اس لیے الفاظ انہی کی طرف سے آئے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ نظر سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی لکڑی کو ہاتھ میں پکڑ لو۔ نمبر دس، گاڑیوں پر مخصوص جملے لکھوانا، جیسے عین الحسود فیہا العود، حاسد کی آنکھ میں تنکا، یا جیسے برصغیر کے ممالک میں گاڑیوں پر لکھتے ہیں، جلنے والے کا منہ کالا، بری نظر والے تیرا منہ کالا، دیکھو مگر پیار سے وغیرہ۔ نمبر گیارہ، یہ اعتقاد رکھنا کہ اگر بتی کا دھواں مریض کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ یہ چند ناجائز امور اور بدعات اوپر ذکر کیے گئے ہیں جو لوگوں نے نظر بد اور حسد سے بچنے کے لیے عقیدے کے طور پر اختیار کر لیے ہیں۔ فصل چہارم، نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں، وہم، مرگی، غمناکی، قلق، بے چینی، سیدھے سادے مومن کی خوبیاں۔ فصل چہارم، نفسیاتی اور اعصابی بیماریاں، وہم۔ یہ ایک خبیث نفسیاتی بیماری ہے، انسان پر اوہام کا تسلط ہو جاتا ہے تو پھر ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اس حیات مستعار میں اوہام و وساوس سے مکمل طور پر کبھی خالی نہیں ہوتا، بلکہ بعض لوگوں کی زندگی تو وہموں وہم در وہم کا نمونہ ہوتی ہے۔ ان کے ہاں نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اوہام کی تاثیر ان پر حقائق کی تاثیر سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ چونکہ جنات اور جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے قرآن کریم کے ذریعے علاج کی خبریں عام ہیں، اور بعض لوگ بے ہوشی کے واقعات کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پیش آمدہ واقعات کے قصے بھی عام طور پر سننے میں آتے رہتے ہیں، چاہے یہ قصے علاج کے لیے آنے والے مریض سنائیں یا کتابوں میں لکھے ہوئے ہوں، یہ سب کچھ سننے اور دیکھنے کے باعث زندگی کے مشکل لمحات میں بہت سے لوگ وہم و وسوسہ کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی اس کی دست برد سے محفوظ نہیں رہتے جو دینداری میں استقامت و صلاح کے راستہ پر گامزن ہیں۔ اس وہم کے وقوع کے اہم ترین اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ جنات اور شیاطین سے بے حد خوف زدہ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی خاص بیماری لگ گئی یا روزمرہ کی زندگی میں کوئی پریشانی لاحق ہو گئی یا انہیں کوئی خاص بیماری لگ گئی یا میاں بیوی میں کوئی معمولی اختلاف کی نوبت آ گئی یا کوئی حادثہ رونما ہو گیا، تو وہ ان حوادث کو دیگر عوامل سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے حافظہ پر زور دے کر اس مصیبت یا باہمی اختلاف کے اسباب تلاش کرتے ہیں۔ کبھی وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی گزرا تھا اس نے نظر لگا دی، یا فلاں روز ایک جن انہیں چھو کر گزر گیا تھا، پھر وہ اپنی تکلیف یا بیماری کی علامات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر در حقیقت وہم کا مرض جب انسان کو لگ جائے تو یہ حقیقی بیماری سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ جنات کا اثر تو اللہ کے فضل سے قرآن کریم کے دم سے زائل ہو جاتا ہے، مگر وہم کے مریض کا مرض دائمی ہوتا ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ جادو کا شکار ہو چکے ہیں، وہ سوچتے ہیں فلاں شخص سے میری مخالفت تھی اس لیے اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، چنانچہ اس کی فکر پریشان اور زندگی مضطرب ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ سے کہتا ہے میں جادو کا شکار ہوں۔ جب کسی انسان کو یہ وہم لاحق ہو جائے کہ اس پر جنات یا جادو کا اثر ہے تو اس کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے اور زندگی بے چینی اور کرب کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے بدن میں مختلف غدودوں کی کارکردگی میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اور فی الواقع اس پر جنات اور جادو کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات اس پر تشنج اور بے ہوشی کے دورے بھی پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جدید علم طب میں اسے آٹو سجیشن یا خود تشخیصی کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ طے کر لینے کے بعد کہ وہ واقع جنات یا جادو کا مریض ہے، اس کی زندگی میں بے چینی اور خوف کا عنصر سرایت کر جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا اعصابی نظام گڑبڑ کر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل کے عضلات میں سختی اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور مختلف جسمانی عوارض کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ مریض دل کے آس پاس درد محسوس کرتا ہے، اور جیسے جیسے اس کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے یہ درد بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام اعصاب کی بے قاعدہ کارکردگی کے باعث دیگر عوارض بھی ماضی وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان کے جسم کا کوئی عضو بھی ایسا نہیں بچتا جو کل کو اضطراب کی اس حالت سے متاثر نہ ہوتا ہو، ایسی حالت میں نبض کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور کبھی بے قاعدہ بھی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، نظام انہضام پر برا اثر پڑتا ہے، پیٹ میں گاہے بگاہے درد اور مروڑ اٹھتا ہے، مریض کی جنسی حالت بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ بیوی سے کراہت محسوس کرتا ہے، اس کے عضلات بدن تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ تناؤ بعض اوقات دماغ تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے علاج کرنے والے حضرات کے پاس جو مریض علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد محض وہم کا شکار ہوتی ہے، اور گنتی کے چند لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو واقع جنات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ان میں جنات والی علامات بھی پائی جاتی ہیں مگر وہ جنات کے زیر اثر نہیں ہوتے، اس حقیقت پر ماہرین نفسیات بہت زور دیتے ہیں کہ پریشانی بے چینی کا تسلسل عملی طور پر ایسے حقیقی جسمانی امراض کا سبب بنتا ہے، اور جسم میں ہونے والی تکالیف واقعی ایک بیماری کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہ محض تناؤ اور کھچاؤ کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ کبھی یہ بے چینی معدے کے زخم، سینے کے درد اور بعض دیگر امراض کا سبب بنتی ہیں۔ چنانچہ اس کی زندگی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی توقعات مکسر ہو جاتی ہیں، اس کی کارکردگی سست ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے، وہ فہم اور خوف کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے۔ جہاں تک وہم اور خوف کے اس مرض کے علاج کا تعلق ہے، تو اگر یہ وہم ابتدائی مراحل میں ہے تو اذکار اور دعاؤں کے ذریعے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ کافی دیرینہ ہو تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ایسے مریض کو ماہرین نفسیات کے زیر علاج رکھنا چاہیے۔ مرگی، ماہرین طب ابھی تک مرگی کی متعین اور جامعہ تعریف وضع نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ مرض شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور یہ تعریف اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس مرض کے کلینیکل اور تشنجی حالات کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ مرگی کا دورہ، ڈاکٹر حضرات اس ناگہانی حالت کو مرگی کے دورے کا نام دیتے ہیں، جو مریض پر تشنج اور کپ کپاہٹ کی صورت میں طاری ہوتی ہے، جبکہ اس دوران مریض اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اتباع مرگی کے دورے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بڑا دورہ اور چھوٹا دورہ۔ بڑا دورہ وہ ہے جس میں مریض ہوش و حواس میں نہیں رہتا، جبکہ چھوٹا دورہ وہ ہے جو مرض کے ابتدائی احوال میں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مریض اور اس کے ارد گرد لوگوں کو پتہ ہی چل جائے کہ یہ مرگی کا مرض ہے، چونکہ یہ معمولی سا وقفہ ہوتا ہے جو تقریباً 3 سے 10 سیکنڈ تک جاری رہتا ہے، اور اس کے ساتھ تشنج بھی اکثر حالات میں نہیں ہوتا، بالعموم یہ اچانک واقعہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مریض یکایک ایک لحظہ کے لیے کلام سے رک جاتا ہے اور پھر اپنی بات کی طرف لوٹ آتا ہے، مگر اس کی توجہ اپنی بات سے ہٹ جاتی ہے، یا پھر وضاحت سے بولتے بولتے اچانک اس کی زبان لکنت اور لڑکھڑاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لحظہ بھر کے لیے اپنے کام سے رکتا ہے، پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ مرگی کے اسباب، اتباع حضرات مرگی کے دورے کو 3 عوامل سے جوڑتے ہیں، بیماری قبول کرنے کی ذاتی، خاندانی اور جنسیاتی صلاحیت، دماغ پر مرگی کے مرض کا اثر انداز ہونا، نظام اعصاب کی کارکردگی کا متاثر ہونا۔ لیکن مرگی کے دورے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جنات کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد اس سبب کو تسلیم کرنے سے گریز کرتی ہے، حالانکہ وہ یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ مرگی کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں جن کے اسباب ابھی تک جدید میڈیکل سائنس معلوم نہیں کر سکی۔ جو چیز حیرت میں اضافہ کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ مرگی کے اس سبب کا انکار کرنے والے زیادہ تر ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ جہاں تک یورپ کے ڈاکٹروں کا تعلق ہے تو ان کی اکثریت مرگی کے لیے جناتی اثر کو تسلیم کر چکی ہے۔ شیخ عبد الرزاق نوفل اپنی کتاب عالم الجن و الملائکہ میں رقم تراز ہیں۔ یورپ کے بہت سے علماء طب و سائنس نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ مرگی کے یہ دورے جنات کے اثر کے باعث بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ان علماء میں کیرنگ ٹون کا ذکر کیا ہے، جو نفسیاتی امراض کی ریسرچ کے لیے قائم کی گئی تنظیم کے ایک ممبر ہیں۔ وہ اپنی کتاب جدید روحانی مسائل میں جنات کے اثر کے بارے میں لکھتے ہیں، جنات کا اثر کم از کم ایک واقعاتی چیز ہے جسے علم جدید نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت سے ایسے حیران کن حقائق موجود ہیں جو اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں۔ باحوالہ عالم الجن والملائکہ صفحہ نمبر 82۔ اسی طرح ڈاکٹر بل کا ذکر کیا گیا، جو اپنی کتاب بیمار ذہنوں کے علاج میں پیش آنے والے غیر معمولی حالات کا تجزیہ میں رقم تراز ہیں۔ ہمارے پاس بہت سی ایسی معلومات ہیں جن کی نقاب کشائی کر دینا ٹھیک ہوگا، خاص طور پر اس چیز کے بارے میں جو بدروحوں وغیرہ کے لگ جانے سے رونما ہوتی ہے، اس اسیبی اثر کا نفسیاتی اور اعصابی امراض کا سبب بننے سے متعلق معلومات اس زمانہ میں علمی تحقیق سے یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ اسیبی اثرات کی اثر پذیری کے بارے میں جو خیال پہلے کیا جاتا تھا، یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ پھر وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس اعتراف کے باوجود جب دور جدید کے روحانی عامل شیاطین کو دفع کرنے میں، بدروحوں کو بھگانے میں، مریضوں اور غمزدہ لوگوں کا علاج کرنے میں جو عجیب و غریب حیران کن نتائج سامنے لاتے ہیں، تو بعض ڈاکٹر حضرات ان عامل حضرات کو صرف تحقیر اور استہزاء کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ مؤلف نے اس کے بعد ڈاکٹر جیمز ہیلسن کا ذکر کیا ہے، وہ جنات سے متعلق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جنات سیب کی تاثیر ایک غیر معمولی تاثیر ہوتی ہے جس میں ایک ذی شعور خارج شخصیت انسان کی عقل اور جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسی اشیاء کے انسان کو چھو لینے کے واقعات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں نے اس جناتی اثر کے واقعہ ہونے کا اقرار کیا ہے ان میں ڈاکٹر کارل ویکلینڈ اور امریکی یونیورسٹی میناپولس کے ڈاکٹر پیروز اور میڈیسن اور سرجری میں نوبل پرائز حاصل کرنے والے ڈاکٹر الیگزینڈر قاریل شامل ہیں۔ باحوالہ عالم الجن والملائکہ صفحہ نمبر 83۔ دور قدیم میں مرگی کے مرض کو مرض ربانی یا مرض مقدس کا نام دیا جاتا تھا کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مرض خارجی قوتوں یا جنات کے اثر کے باعث لاحق ہوتا ہے، اور بعض قدیم علماء نے اس مرض کی اچانک اور شدید علامات کی تشریح اس طرح کی ہے کہ یہ مرض بعض ایسی شریر روحوں کی تاثیر کا نتیجہ ہے جو جسم یا دماغ میں جسم کے سوراخوں کے ذریعے داخل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض پرانے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غاروں کے زمانے کے انسان اور قدیم قبائل کے لوگوں کی کھوپڑیوں میں جو سوراخ نظر آتے ہیں وہ اس طریقہ علاج کا نتیجہ ہے جو مرگی کے علاج میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طریق علاج میں ان کے نزدیک ہدف یہ ہوتا تھا کہ شیاطین بدروحوں کو ان سراخوں کے راستے جسم سے باہر نکالا جائے۔ پرانے لوگ اس مرض کے علاج کے لیے تعویذات، دم اور مختلف تحریریں استعمال میں لاتے تھے۔ بحث و تحقیق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مرض کے علاج میں دینی اور روحانی پیشواؤں کا بڑا اہم کردار تھا۔ وہ شریر روح کو اس کے نام سے پکارتے، اس پر قابو پا لیتے اور اسے مریض کے جسم سے نکالا کرتے تھے۔ اسی طرح آج کے دور میں مشاہدہ اس امر واقعہ کی ناپید کرتا ہے اور قطعی طور پر اس کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ بہت سے مرگی کے مریضوں کی حالت اس امر پر شاہد ہے اور شک و مقاسمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جن کا بات کرنا اور نکل جانے اور دوبارہ نہ آنے کا عہد کرنا، اور یہ کہ مریض جب بیدار ہوتا ہے تو اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کا مرض کلی طور پر زائل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے جیسا کہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ طور پر جنات اور شیاطین کا اثر ہوتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید اور سنت نبویہ میں جو دلائل وارد ہیں وہ اس امر کے ثبوت کے لیے کافی ہیں۔